أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
قریش صحن میں کچاکچ بھرے ہوئے تھے اس وقت اور اپنی قسمتوں کے اور اپنی زندگیوں کے فیصلوں کے منتظر تھے. آپ باہر تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا دروازہ تو بلند ہے تو آپ نے دونوں بازو اس کے ساتھ اس کے سائڈ پر ٹکائے اور لوگوں کو خطاب کیا. فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا, اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی. آپ نے یہ بھی فرمایا اے قریش کے لوگوں, اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے. سب انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے کہ اے لوگوں, بے شک ہم نے تم کو بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے اور ہم نے بنا دیا تم کو قبیلوں کے اندر اور گروپس کے اندر تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو. پہچان کے طور پہ کیا گیا ہے, فضیلت کے طور پہ نہیں. بے شک سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے, اور بے شک اللہ علم والا اور خبر والا ہے. پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں. اب وہ متکبر جو کسی طرح اسلام کے آگے جھکتے نہ تھے عجزی کرنے لگے, گڑ گڑانے لگے, پلیٹ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اخن کریم ابن اخن کریم, کہ آپ تو کریم بھائی ہیں, کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. اب یہ ان کے ہاں ایکسٹریم ایگزیجریشن تھا, اس سے زیادہ عرب کسی کی تعریف نہیں کر سکتا کہ کریم کہے کسی کو اور کریم کا بیٹا کہے. آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تحریب علیکم الیوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. تو تاریخ نے تو آج تک کوئی فتح کا ایسا منظر نہیں دیکھا. اور بات بھی یہی ہے کہ العفو عند المقدرہ, معاف کرنا تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قدرت پا جائیں, قابو پا جائیں لوگوں پر. نماز کا وقت ہو رہا تھا, حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی. حضرت بلال حبشی تھے, تم سے شین ادا نہیں ہوتا تھا, وہ اشہد اللہ الہ نہیں کہتے تھے, اشہد اللہ الہ, اشہد اللہ الہ کہا کرتے تھے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, کچھ لوگ قاف کے بجائے خا کہتے ہیں, قاف نہیں نکلتا, وہ زبان کا پرابلم ہے. تو ظاہر ہے ایسی مجبوری تو ایکسکیوزیبل ہوتی ہے. مکہ فتح ہوا تو باقی تو سارے لوگوں کو امان دے دی گئی تھی سوائے 9 مشرکین کے. ان کو امان نہیں دی تھی اور ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ جہاں پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے, چاہے خانہ کعبہ کے پردے میں چھپے ہوئے پائے جائیں وہاں سے بھی نکال کر ان کو قتل کیا جائے. عبداللہ بن خطل ایک مشرک تھا, یہ خانہ کعبہ کے پردے میں جا کر چھپ گیا, وہاں سے نکال کر اسے قتل کیا گیا اور اس کی لونڈی بھی قتل کی گئی. اس کے علاوہ 2 اور مشرکین قتل کیے گئے, 4 قتل ہوئے اور 5 کی جان بخش دی گئی. دوسرے دن آپ نے خطبہ دیا, فرمایا مکے کو اللہ نے حرام کیا ہے, لوگوں نے نہیں. جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کو یہاں خون بہانے, درخت کاٹنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی میرے بعد یہ دلیل لائے کہ رسول اللہ نے تو مکے میں لڑائی کی, تو یوں جواب دو کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اجازت دی اور تم کو نہیں دی, اور مجھے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے اجازت ملی ہے. آج اس کی حرمت پھر بالکل ویسی ہو گئی ہے جیسی کہ کل تھی, ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے آپ کو اجازت دی گئی تھی, اس کے بعد ابد تک کے لیے دوبارہ مکے کی حرمت ویسی ہی ہے کہ یہاں خون نہیں بہایا جا سکتا. اکرمہ واجب القتل ٹھہرائے گئے تھے, وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. پھر راستے میں وہ اتنا مشہور واقعہ جو ہے کہ وہ کشتی میں جا رہے تھے کہ راستے میں طوفان آ گیا, جتنے مشرکین کشتی میں موجود تھے سب لات اور عزہ کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگ گئے. تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ یہی تو وہ دعوت ہے جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں. واپس وہ آئے ہیں اور آ کر اسلام قبول کیا, ان کو امان دی گئی اور وہ بہت بڑا ایک ایسٹ اسلام کے لیے بعد میں ثابت ہوئے. صفان بن امیہ کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا. عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے ان کے لیے امان حاصل کی اور صفوان کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ یمن جانے کے لیے سمندری سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ صفوان کہنے لگے کہ محمد مجھے کس طرح معاف کریں گے؟ بہت بڑے ایک وار کرمنل کے طور پر تھے صفوان، ایک جنگی مجرم تھے۔ عمیر نے کہا کہ نہیں، تم محمد کو نہیں جانتے، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ ھذا احلم الناس و اکرم الناس و اجود الناس و خیر الناس۔ انہوں نے کہا یہ تو سب سے زیادہ حلیم ہے انسانوں میں، سب سے زیادہ کریم ہے انسانوں میں، سب سے زیادہ سخی ہے انسانوں میں سے، سب سے بہترین انسان ہے۔ صفوان آئے اور رسول اللہ سے 2 مہینے کی انہوں نے مہلت مانگی کہ میں اسلام کو ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، تو 2 مہینے کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ کے رسول نے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی۔ حنین کے بعد صفوان بن امیہ اسلام لے آئے۔ جب لوگ آئے تو ہند بھی آئی، اور ہند بہت خوف زدہ تھی کہ حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا تو کہیں اس کی سزا اس کو نہ دی جائے۔ بھیس بدل کر آئی، حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کے الفاظ کہہ رہے تھے عورتوں سے بیعت لینے کے لیے، حضرت عمر وہ الفاظ دہرا رہے تھے۔ یہ جو خواتین سے بیعت لی جاتی ہے اس کے الفاظ سورہ ممتحنہ میں آتے ہیں، آیت نمبر 12 میں آپ نے فرمایا جو خواتین سے بیعت لی جا رہی تھی تو سب آئیں اور چلی گئیں، اب ہند آئی، بھیس بدلے ہوئے تھی، حضور یعنی کے الفاظ فرما رہے تھے، حضرت عمر اس سے بیعت لے رہے تھے، تو اس سے کہا کہ اب تم بیعت لو اس بات پر کہ چوری نہ کرو گی۔ اس پر بول اٹھی کہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہیں، تو اگر ان کے مال میں سے میں کچھ لے لوں تو کیا یہ چوری ہوگی؟ تو آئیڈینٹی کھل گئی اس کی وہیں پر، سمجھ گئے کہ تو ہند ہے۔ تو اس سے جواب دیا گیا کہ ہاں تم ضرورت کا لے سکتی ہو، یعنی کہ اگر شوہر اتنا کنجوس ہے کہ بیوی بچوں کے جائز اخراجات کا بھی خرچہ نہیں دیتا تو بیوی کو اجازت ہے کہ اس کی جیب سے یا اس کے پرس میں سے اپنی ضرورت کا تھوڑا سا لے لے۔ تو رسول اللہ نے اس سے پوچھا تم ہند ہو؟ بولی ہاں۔ اے اللہ کے نبی، جو ہو چکا اسے معاف فرما دیجئے۔ آپ نے معاف کیا۔ پھر اس سے کہا کہ تم زنا نہ کرو گی۔ اس پر بولی بھلا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی کہ عرب جاہلیت میں بھی یہ تصور موجود تھا کہ آزاد عورتیں اپنی مرضی سے زنا نہیں کرتی، یہ تو مجبوری کی چیز ہے، لونڈیوں سے یہ کام کروایا جاتا ہے۔ اس جاہلیت کو دیکھیں اور آج کی جاہلیت کو دیکھیں تو آج شاید زیادہ ہی جاہل ہیں۔ فطری طور پر ان کو یہ احساس تھا کہ ایڈلٹری اچھی چیز نہیں ہے، اور کوئی نارمل عورت اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہند بولی ہم نے تو ان کو پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ ہی لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اب آپ اور وہ بہتر جانے۔ اس کا بیٹا دراصل بدر میں مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کا یہ ریفرنس دے رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر ہنس ہنس کر لیٹ گئے، اور نبی اکرم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کوئی بہتان نہ گھڑو گی، یعنی کہ کوئی سکینڈل، کوئی سلینڈر کا کام نہیں کرو گی۔ تو بولی واللہ بہتان بہت بری چیز ہے۔ آخری بات حضور نے فرمائی کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ بولی اللہ کی قسم ہم اس مجلس میں یہ بات دل میں لے کر نہیں بیٹھی کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ چپ رہنے والی تھوڑی تھی، ہر بات پر جواب دیا اس نے، اور یہ بھی دیکھیں کہ ہپوکریٹ نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں تھا اس کا معاملہ کہ وہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ۔ واپس گئی، اپنا بت توڑا اور کہتی جاتی تھی کہ ہم تیرے بارے میں دھوکے میں تھے۔ مکے میں آپ نے 19 دن قیام فرمایا۔ اس عرصے میں آس پاس کے علاقوں میں آپ نے گروہ روانہ کرے تاکہ وہاں کے بت توڑ دیے جائیں۔ نخلا میں عزا کی پوجا کی جاتی تھی، اس کو توڑا گیا، سوا منات توڑ دیے گئے۔ اب آپ اس سب دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فتح ہے، وکٹری ہے، سب کچھ آس پاس حاصل ہو رہا ہے، انصار بھی موجود ہیں، اور شاید ان کو کچھ ایک لیفٹ آؤٹ فیلنگ ہو رہی ہو، ان کو لگ رہا ہو کہ اللہ کے رسول اپنوں میں آ گئے ہیں۔ تو آپس میں کہنے لگے کہ شاید رسول اللہ اب مکے ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا چلا تو انصار سے فرمایا کہ میری زندگی اور موت اب تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے تب میں یہیں ٹھہر جاؤں، واپس تمہارے ہی ساتھ انشاءاللہ جانا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے ہی میں بھی قیام کیے ہوئے تھے۔ کیا آپ کو اس دوران پتا چلا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کچھ قبیلوں کو لے کر جنگ پر آمادہ ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابھی مکہ فتح ہوا تھا، پورا عرب فتح نہیں ہو گیا تھا، تو جو عرب میں مزید قبائل تھے ان میں سے کچھ کا یہ ارادہ ہوا کہ مسلمانوں سے ایک جنگ کر لی جائے۔ یہ خبر ملنے کے بعد مکہ ہی سے 8 شوال سن 8 ہجری میں آپ 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت سے نو مسلم بھی ساتھ تھے، اور سابقون الاولون اور مہاجرین اور انصار، یہ تو آپ کے ساتھ تھے ہی۔ یہ جو نو مسلم تھے ان میں سے کچھ کے دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے لشکر کو کوئی ہرا نہ سکے گا، کچے تھے نا، اور جب ایمان نیا نیا آتا ہے تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، اسلام کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے، تو جب ایمان دل میں بیٹھنا شروع ہوتا ہے تو ظاہر سے زیادہ پھر انسان کا توکل تقوی پر اور اللہ پر ہی، یعنی کہ اللہ ہی پر مکمل توکل اس کا ہو جاتا ہے۔ تو نو مسلم سے ان کے دل میں خیال آئے کہ اتنا بڑا لشکر 12,000 کا، اور عرب نے تو کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا نہ تھا، غزوہ احزاب میں بھی آئے تھے، سارے مل کر آئے تھے تو 10,000 لے کر آئے تھے اور یہ تو 12,000 تھے، تو یہ خیال آیا کہ کبھی 313 مسلمان ہوتے تھے تو نہ ہارتے تھے، آج تو 12,000 ہیں تو کیسے ہاریں گے، یہ خیال اللہ کو پسند نہ آیا ان کا۔ جب پہنچے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے تو دشمنوں نے مسلمان پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں میں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیوس اور اس کنفیوژن میں بھی اپنی جگہ ثابت قدم رہے، اور بلکہ دشمنوں کی طرف آپ بڑھتے ہی چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پکارو۔ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، بہت دور تک سنی جا سکتی تھی۔ حضرت عباس نے بیت رضوان والوں کو بلانا شروع کیا، انصار کو پکارا، مہاجرین کو پکارا، رفتہ رفتہ لوگ واپس جمع ہوئے اور جم کر لڑائی کی، اور اس جنگ میں پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا۔ اس کا ذکر سورہ توبہ آیت 25-27 میں آتا ہے۔ کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ مکے میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا دل جیتنے کے لیے مؤلفت القلوب کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہاتھ سے مال غنیمت تقسیم فرمایا، یہاں تک کہ جو لوگ ابھی نئے بالکل فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ بھی، اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، صفوان جیسے لوگ، یہ لوگ سب کہنے لگے کہ محمد تو اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی فقر کا اور غربت کا اندیشہ ہی نہیں، اس کھلے ہاتھ سے آپ نے لوگوں کو بانٹا۔ ابو سفیان کو 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ دیے، اور ان کے جو 2 بیٹے تھے ان کو بھی اتنا اتنا ہی دیا گیا، یعنی اکیلے ابو سفیان 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ۔ اگر اس کا اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہو یہ کتنا بڑا فگر ہے، 100 اونٹ خون بہا ہوا کرتا تھا دیت، اور 100 اونٹ کی دیت دینے کے لیے پورا قبیلہ پول ان کیا کرتا تھا، ایک شخص کے بس کا نہیں تھا کہ وہ 100 اونٹ جو ہے وہ جمع کر لے۔ ہم جیسے کہتے نا کروڑوں، ایسے وہ 100 اونٹ کہا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث آتی ہے نا کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ میکسیمم ان کے ہوا کرتا تھا، تو 100 کے بجائے آپ سوچیے کہ ایک ہی شخص کو 300 اونٹ۔ یہ لوگ چونکہ کل تک مسلمانوں کے سخت دشمن تھے لہذا ان کا دل جیتنے کے لیے ان کو بہت زیادہ دیا گیا۔ صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ، یعنی حنین کے بعد ایک جگہ نبی اکرم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور نیچے وادی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک وادی ہے اور وہ اونٹوں سے اور بھیڑوں سے اور بکریوں سے بھری ہے جہاں تک نظر جائے۔ ابھی نئے نئے تو کیا، ابھی تو مسلمان ہوئے ہی نہیں، اور ظاہر مال تو ہر ایک کی نظروں میں کھپتا ہی ہے، تو یہ منظر جب دیکھا صفوان نے تو ان کو بڑا اچھا لگا کہ یہاں سے وہاں تک وادی ہے اور اس میں بھرے ہوئے ہیں مویشی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صفیان تم کو یہ منظر اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بہت بھایا ہے میرے دل کو۔ آپ نے کہا یہ سب تمہارا ہے، پوری وادی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو مال بٹ رہا ہے، انصار دیکھ رہے ہیں اور چپ چاپ اپنی باری کے منتظر ہیں۔ حکیم بن حزام حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے، ان کو 100 اونٹ دیے. انہوں نے مزید کی درخواست کی, 100 اونٹ اور دیے. قریشی غیر قریشی سب کو آپ نے ڈھیروں مال عطا فرمایا. عام لوگوں کے حصے میں 40-40 اور 50-50 اونٹ آ گئے. اس کے بعد فوج کی باری آئی, باقی مال غنیمت آپ نے فوج میں تقسیم کیا. دراصل یہ ان نئے مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے تھا اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے تھا. لیکن سب لوگ جو تھے وہ آپ کی اس حکمت عملی کو, اس اسٹریٹجی کو سمجھ نہ سکے. خاص طور پر انصار میں بے چینی پھیل گئی. انصار کو کچھ نہیں ملا تھا اس کے اندر سے, اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ محمد تو اپنی قوم سے جا ملے. سعد بن عبادہ آپ کے پاس حاضر ہوئے, صورتحال سے آگاہ کیا. جب آپ کو یہ بات پتا چلی تو آپ نے اس کو فوراً ہی ہینڈل کیا, اس لیے کہ سچویشن پھر خطرناک بھی ہو سکتی تھی کہ شیطان مزید نفس کے وسوسوں میں پھونکے مارے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بات دلوں میں رنجش کا سبب بن جائے اور دل خراب ہونے لگ جائیں. اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتا چلے کہ اپنے ساتھیوں میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو فوراً اعتماد میں لے کر ان کو بات سمجھا دینی چاہیے. خود ناراض ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ میرے بارے میں تم لوگوں نے ایسا گمان ہی کیوں کیا. ہم تو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہمارے بارے میں یہ سوچا ہی کیوں. وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن بہرحال اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی غلط فہمی, جو بھی وسوسہ کسی کے دل میں آیا ہے, اپنی طرف سے اس کو خلوص کے ساتھ کلیئر کر دیا جائے, خود ناراض ہو کے نہ بیٹھا جائے. ایک تو انصار کے دل تو آپ دیکھیں نا, پہلے ہی چھوٹے ہو رہے ہوں گے. رسول اللہ کو اپنے وطن میں اور اپنے لوگوں میں دیکھ کر شاید کوئی لیفٹ آؤٹ یا ایک آؤٹ سائڈر جیسا وہ محسوس کر رہے ہوں. رسول اللہ نے حکم دیا کہ سارے انصار کو جمع کیا جائے. ایک جگہ سب جمع ہوئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آؤٹ سائڈر نہ ہو, انصار کے علاوہ کوئی اور نہ موجود ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے, اللہ کی حمد اور ثنا کی اور فرمایا, یہ کیا بات ہے جو مجھے تم لوگوں کی طرف سے پہنچی ہے؟ انصار کے جو سمجھدار لوگ تھے بولے, یا رسول اللہ, ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ چند نوجوانوں نے ایسا کہا ہے. اب جب یہ ایک دم آپ فیس ٹو فیس اس شخص سے آ جائیں تو ایک دم فیلنگ آتی ہے نا کہ ہم نے ان کے متعلق یہ سوچا. دراصل وہ کہاوت ہے نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. ذرا سی دیر کو کوئی اگر آپ کی نظروں سے اوجھل رہے, انصار کا آپ دیکھیں نا مدینے میں تو روز کا ملنا جلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, روز کی صحبت, روز کی حاضری, اس کی تو کیفیت اور ہوتی ہے. اور اس صحبت سے جب اتنی مصروفیت رہی ہوگی فتح مکہ کے بعد اور حنین میں, تب وہ صحبت سے تو ذرا سا دور ہٹ گئے نا, وہ روز کا دیدار تو نہ ملا, وہ روز کی حکمت اور روز کی باتوں کی چاشنی اور وہ دیدار سے تو پھر محروم ہی رہے. تو پھر آپ دیکھیں کیسے ایک دم دلوں کے اندر فاصلے آنے لگتے ہیں نا. ایک تو کہاوت ہے کہ ڈسٹینس میکس دا ہارٹس گرو فونڈر, وہ کہتے ہیں نہیں, دا ڈسٹینس میکس دا ہارٹس گرو وانڈر, ادھر ادھر جانے لگتے ہیں. جیسے کہ اس میں ذکر آتا ہے ایک صحابی کا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے کہتے ہوئے کہ نافقہ حنزلہ, کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر ان کو راستے میں ملے اور پوچھا کہ تم یہ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے, ہاں جب نبی اکرم کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں تو دین اور تقوی اور میرے ایمان کا جو لیول ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, صرف انہی چیزوں کے بارے میں, جنت دوزخ گناہ ثواب یہی سوچتا ہوں. جب وہاں سے اٹھ کر گھر والوں کی طرف لوٹتا ہوں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں. اس دل کی کیفیت کی تبدیلی کو بھی انہوں نے نفاق سمجھا, اتنے کیئرفل ہوتے تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں. حضرت ابو بکر کو خیال آیا کہ شاید میں بھی منافق ہوں. کہا کہ چلو اللہ کے رسول سے چل کے ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں. تشریف لائے دونوں اللہ کے رسول کے پاس اور بتایا تو آپ نے فرمایا, ہاں یہ تو قدرتی بات ہے, وہ کیفیت جو محفل میں ہوتی ہے وہ گھروں کو لوٹ کر برقرار نہیں رہتی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو یہ تمہاری وہی کیفیت برقرار رہ جائے تب تو فرشتے آ کے تم سے راستوں میں مصافحہ کریں, یعنی کہ تم تو پھر فرشتے بن جاؤ. کیفیت کا فرق تو ہوتا ہی ہے, صحبت سے اور صحبت نہ ملنے سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ کیفیت انصار کی بھی ہوگی، کچھ فاصلہ سا محسوس کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصار، الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم لوگ پہلے گمراہ نہ تھے، پھر اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی؟ جب اللہ کے رسول کوئی بات فرماتے، انصار کہتے، اللہ و رسولہ امنو، اللہ اور رسول نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَكُنْتُ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اور کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دل ملا دیے۔ جواب میں پھر یہی کہا کہ اللہ و رسولہ امنو۔ پھر آپ نے فرمایا، وَكُنْتُ مَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، کیا تم محتاج نہیں تھے اور اللہ نے میری وجہ سے تم کو مالدار کر دیا۔ جب آپ کوئی بات کہتے، انصار پھر یہی کہتے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، مَا يَمْنَعُكُمْ أَن تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، کیا چیز تم کو روکتی ہے کہ تم اللہ کے رسول کو جواب نہیں دیتے؟ لو شئتم، اگر تم چاہو، قلتم، تم یہ کہہ سکتے ہو، جئتنا کذا و کذا، کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے، یعنی کہ جب میں تم کو اپنا فضل تم پر ظاہر کر رہا ہوں، تو تم چاہو تو تم بھی اپنا فضل مجھے گنوا سکتے ہو، تم تو کہہ سکتے ہو کہ آپ تو ایسے ایسے حال میں ہمارے پاس آئے تھے، آپ کی تو زمین تنگ ہو چکی تھی آپ کے اپنے ملک کی، اور ہم نے آپ کو پناہ دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ انفال میں، الذین آووا ونصروا، وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، انصار کی تعریف کی گئی ہے وہاں پر۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ لو شئتم قلتم جئتنا کذا و کذا۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، الا تردون ان یذهب الناس بالشاة والبعير، کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے اونٹ اور بکریاں اپنے گھروں کو لے جائیں؟ وتذهبون بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، اور تم اللہ کے پیغمبر کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو، تم کیا بھیڑ بکریوں کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ لولا الہجرت لکنت امرا من الانصار، دیکھو اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، یعنی کہ میں مکہ کا رہنے والا نہ ہوتا، تو میں بھی ایک انصاری آدمی ہوتا، یعنی کہ انصار سے مجھے اتنی الفت ہے۔ ولو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبها، اگر دوسرے لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار ایک راستے پر چلیں، تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔ الانصار شعار والناس دثار، انکم ستلقون بعدی اسرۃ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، آپ نے فرمایا، انصار میرا استر ہے اور دوسرے مسلمان میرا ابرا ہے۔ استر تو جسم کے قریب ہوتا ہے نا، اندر ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے، اور باقی مسلمان سب اس میں شامل ہیں۔ آپ نے کہا وہ تو ابرا ہیں، اوپر کی زینت ہیں، اصل تو انصار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو انصار، میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی، جب تک کہ تم قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے ملو، صبر کیے رہنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ملاقات تو ہوگی انشاءاللہ، حوض پر ہوگی، وہاں ملوں گا، لیکن تمہاری حق تلفی ہوگی۔ اور یہ تو پھر اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ انصار کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ احادیث میں بھی جیسے کہ آتا ہے کہ انصار کم ہوتے ہوتے آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے۔ قربانی کا جذبہ تھا نا، انہوں نے مٹا دیا انہوں نے تو اپنے آپ کو، نہ امارت ملی، نہ خلافت ملی، نہ کوئی بلند عہدے ان کو ملے، اور ہوتے ہوتے بس ایک تاریخ کا حصہ ہی بن کر رہ گئے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو ان کا مقام ہے، وہ تو پھر بہت بلند ہی ہے، اور یہی دراصل کسی بھی انسان کی کامیابی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں رسول اللہ آئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا، تو بنو حوازن مسلمان ہو کر آ گئے، اور اپنے مال اور قیدیوں کی واپسی کا انہوں نے سوال کیا۔ رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ سب کچھ تو لوگوں میں تقسیم ہو چکا۔ پھر آپ کے ترغیب دلانے پر مسلمانوں نے بنو حوازن کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ معاملہ آپ نے نمٹایا، اس کے بعد آپ نے عمرے کا احرام باندھا، پھر آپ نے عمرہ کیا، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مدینے روانہ ہو گئے۔ واپس مدینے آ کر 9 ہجری میں نبی اکرم نے 16 صحابہ کو مختلف قبائل کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. اب تو اسلامی نظام اسٹیبلش ہو گیا ہے نا, اب زکوٰۃ کے لیے آپ نے لوگوں کو بھیجا. کچھ قبائل اب تک تابع نہیں ہوئے تھے, ان کی طرف آپ نے سرایہ بھیجے. سرایہ جانتے ہیں نا, جس میں خود اللہ کے رسول تو شامل نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر. حضرت علی کو قبیلہ طے کے بت کو گرانے کے لیے بھیجا. یہ جو حاتم طائی جن کا کہ ہم ذکر سنتے ہیں اسی قبیلے سے تھے, اپنے زمانے کے بہت مشہور سخی فلنتھراپسٹ. یہ ان کا قبیلہ تھا, حاتم طائی کے قبیلے والے نے جنگ کی اور مسلمانوں نے ان پر قابو پا لیا اور حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر مدینے آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور احسان اور سخاوت جب انہوں نے دیکھا, اسلام قبول کیا اور اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس جو کہ شام چلے گئے تھے ان کے پاس گئیں اور کہا کہ یہ جو رسول ہیں تمہارے والد سے زیادہ دریا دل اور سخی ہیں. یہ کوئی مذاق بات نہیں, ہم تو آج بھی محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو حاتم طائی جیسا ہے. تو اللہ کے رسول کی سخاوت اس سے بھی بڑی ہوئی تھی. عدی بن حاتم آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے ہی سوال کرنے پر بہت سے احکامات شکار کے بارے میں اترے جو سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھے تھے. بیرون عرب جو طاقتیں تھیں ان میں سلطنت رومن امپائر اسلام کی طرف سے بہت خطرہ محسوس کر رہی تھی. غزوہ موتا میں مسلمانوں کی شجاعت اور پلاننگ کی وہ ایک جھلک دیکھی چکے تھے. غزوہ موتا کے بعد قیصر روم نے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی تیاریوں کی خبریں مدینے پہنچ رہی تھیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں میں نال لگوا رہے ہیں. نال آپ جانتے ہیں نا, ہارس شو, یعنی کہ تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک طرف روم کا خطرہ, اور کوئی معمولی امپائر نہیں رومن امپائر, اس کا خطرہ کھڑا ہوا تھا. دوسری طرف منافقوں کی منافقت ابھی تک نئے نئے رنگ دکھا رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھنے سے پہلے بہت زور سے بھڑکتا ہے, تو خیر منافقت کا چراغ کبھی بجھا تو نہیں, لیکن کم از کم جو رسول اللہ کے زمانے کے منافق تھے ان کا تو چراغ اب بجھنے ہی کو تھا, لیکن بجھنے سے پہلے انہوں نے ایک اور بھرپور وار کرنے کا سوچا. اس مرتبہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور کفر کے ایجنٹس کو پناہ دینے کے لیے ایک عمارت انہوں نے تیار کی اور اس عمارت کا نام مسجد رکھ دیا. سورہ توبہ جی آیت نمبر 107-110 میں اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا, جس کو مسجد زرار کہا گیا. اور اس جگہ کو سینکٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے نبی اکرم سے درخواست کی کہ آپ وہاں آ کر نماز پڑھ لیجئے. آپ چونکہ ابھی غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو نہیں, ان کو ٹال دیا اور کہا کہ جنگ سے واپس آ کر دیکھا جائے گا. اسی دوران وحی نازل ہو گئی, اس جگہ کی حقیقت واضح کر دی گئی. سازش کا اور کانسپریسی کا ایک اڈا انہوں نے بنایا تھا, تو پھر آپ نے اس میں نماز پڑھنے کے بجائے حکم دیا کہ اس کو گرا دیا جائے. لہذا آپ کے حکم سے پھر وہ مسجد کے نام پر جو عمارت بنی تھی ڈیمولش کر دی گئی. رومنز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے پیش قدمی کا ارادہ کیا, بجائے اس کے کہ رومنز کو مہلت دی جائے کہ وہ آ کر اور مدینے پر حملہ کریں, اقدام کرنا چاہیے نا, اوفینسو لانچ کرنا چاہیے. تو لہذا آپ نے سوچا کہ ان کے حدود ان کے علاقے میں جا کر جنگ کی جائے. عام اللہ کے رسول کا اصول یہ تھا کہ کسی بھی غزوے کا زیادہ چرچا یا زیادہ شہرہ آپ پسند نہیں کرتے تھے. آخری وقت تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا ارادہ کس طرف کا ہے, اور حکمت اس میں یہی تھی کہ کہیں اگلی پارٹی تیاری زیادہ نہ کر لے اور بہت خون خرابہ نہ ہو. لیکن چونکہ یہ مہم غیر معمولی تھی, بہت بڑے اور بیٹل ہارڈنڈ ان کے جو رومن لیجنریز تھے ان سے مقابلہ تھا. دوسری بات یہ کہ زمانہ گرمی کا تھا, کھجور کی فصل تیار کھڑی تھی اور سواریاں بھی کم تھیں, اور سفر بہت طویل تھا, کوئی اندرون عرب کا سفر تو نہیں تھا, بہت دور کا سفر تھا, اور مسلمانوں کے ایمان کا یہ بڑا سخت امتحان تھا. لہذا آپ نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے, تاکہ لوگ اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں, اور آپ نے انفاق اور جہاد پر لوگوں کو ابھارا. اس کا بھی ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے. عرب کے چاروں طرف سے قبائل آ کر اسلام کے پرچم تلے جمع ہونے لگے, 30,000 لوگ جمع ہو گئے. صحابہ نے بھی اس انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی انہوں نے کوشش کی. تنہا حضرت عثمان نے 300 اونٹ اور 5.5 کلو سونے کے سکے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیے، تقریباً 40 کلو چاندی صدقہ کی۔ صرف حضرت عثمان تنہا انہوں نے اتنا مال دیا کہ 10,000 لوگ تیار ہو سکیں، 10,000 کا لشکر تیار ہو جائے۔ سونے کے سکے لا کر اللہ کے رسول کی گود میں ڈالے، آپ اس کو اپنی گود میں رکھ کر اور اس میں ان کو الٹتے پلٹتے تھے، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت عثمان صدقہ کرتے گئے یہاں تک کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے انہوں نے صدقہ کیے۔ حضرت علی کا قول آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آسمان والے عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، دو نور والے، اس لیے کہ ان کے سوا کسی کے پاس پیغمبر کی دو بیٹیاں جمع نہیں ہوئیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ احد پہاڑ پر چڑھے تو ہلنے لگا، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ آپ نے اپنا پاؤں احد پر مارا اور فرمایا، احد تھم جا، تجھ پر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور ایک شہید سوار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 29 کلو چاندی صدقہ کی۔ حضرت عمر آدھا مال لے کر آ گئے اور سوچا کہ اس موقع پر تو ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کا نام اور اللہ کا رسول، یعنی کہ سارا مال لے آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اس موقع پر میں نے سوچا کہ ابو بکر سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ صدقہ کرنے میں عورتیں کچھ پیچھے نہیں تھیں، کسی نے ہار، کسی نے انگوٹھی، کسی نے پازیبیں، بازو بند، بالیاں، جس سے جو ہو سکا اپنا انہوں نے زیور آپ کی خدمت میں بھجوایا، اور ذرا بھی بخل سے کام نہ لیا۔ منافقین کا کنٹریبیوشن بھی تھا، کمنٹس اور تبصرے اور تانے۔ اس زمانے کے منافق بھی یہی کرتے تھے اور آج کے منافق بھی۔ حضرت علی کو مدینے کا آپ نے انچارج بنایا، پھر آپ مدینے سے نکلے۔ حضرت علی نے عرض کیا، آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون بن موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ علی، تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیرے پاس وہ درجہ ہو جو موسیٰ کے پاس ہارون کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک فضیلت اور ایک بلند مقام حضرت علی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلامی لشکر نے تبوک کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، لیکن رومی لشکر مقابلے کو نہ آیا، اور اللہ خود مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کو کافی ہو گیا۔ رسول اللہ کے اس سفر سے حالانکہ دو بدو مقابلہ تو نہ ہوا، لیکن اسلام کو بہت سے سیاسی فائدے حاصل ہوئے۔ بہت سے آس پاس کے قبائل سے آپ نے معاہدے کیے اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ واپسی میں منافقین نے نبی اکرم کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت حذیفہ آگے بڑھے لیکن وہ لوگ بھاگ گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ تنگ گھاٹی آتی تھی راستے میں، تو یہاں سے اللہ کے رسول گزریں گے تو یہاں پر ہم ایک قاتلانہ حملہ کر کے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ لیکن مقابلہ تو نہ کر سکے، بزدلی تو تھا ہی ان کا مرض۔ حضرت حذیفہ سے مقابلہ نہ کر سکے، نبی اکرم نے حضرت حذیفہ کو کچھ منافقین کے نام بتائے تھے اور فرمایا تھا کہ تم کسی کو یہ نام نہ بتانا۔ اس کے بعد سے حضرت حذیفہ کا نام صاحب سر نبی پڑ گیا، نبی کے ایک راز کے مالک۔ مدینے واپس آئے، 80 کے قریب منافقین نے آ کر اپنی اپنی ایکسکیوزز پیش کی، آپ ہر ایک کی ایکسکیوز قبول کر لیتے تھے۔ 3 مخلص مسلمان بھی تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ۔ ان حضرات نے فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ تو نہیں گئے، لیکن ہم کوئی عذر بھی پیش نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، العذر اقبح من الذنب، عذر گناہ سے بھی زیادہ برا ہے۔ ایک کام نہ کرنا اور نہ کر کر پھر ایکسکیوزز پیش کرنا، بہانے بنانا، کمپاؤنڈ کر دیتا ہے اس چیز کی برائی کو۔ اور بہانے بازی تو ویسے بھی منافقین ہی کی صفت ہوتی ہے، مومن کی نہیں۔ تو ان صحابہ نے چونکہ کوئی بہانہ نہ بنایا، اس لیے ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ لیکن اس سے پہلے 50 دن تک سارے مسلمانوں نے ان سے بات چیت بند رکھ دی، کوئی بات چیت ان سے نہیں کرتا تھا۔ ایک سائلنس ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا، اور یہ ملٹری ٹیکنیک آف ڈسپلن آج بھی ملٹری اکیڈمیز میں استعمال ہوتی ہے۔ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کسی کا اور اس سے کافی عرصے بات نہیں کی جاتی. سورہ توبہ آیت 118 میں اس کا ذکر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی کشادگی کے باوجود. یہی کیفیت تو آج مسلمانوں کی لگتی ہے نا, زمین ہے اور وسائل ہیں, تعداد ہے, افراد ہیں, لیکن اس کے باوجود ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود آج ہم پر تنگ ہے. شاید ہم جہاد کے لیے نہیں نکلتے اسی لیے. اس غزوے کے بعد یعنی تبوک کے بعد چوک در چوک لوگ مدینے آنے شروع ہوئے اور اسلام قبول کیا. اس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے, ایئر آف ڈیلیگیشن. اسی سال شاہ حبشہ نجاشی کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عثمان کی جو بیوی تھی, رسول اللہ کی بیٹی, ان کا بھی اسی سال انتقال ہوا. رسول اللہ نے حضرت عثمان سے فرمایا, میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا. اسی سال عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین کا بھی انتقال ہوا. مرنا تو سبھی کو ہے, چیز یہ ہے کہ انسان نے کیا عمل کیے اور کیا لے کر گیا. اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کا اور تنگ کرنے کا کوئی موقع اس شخص نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا, اس کے باوجود آپ تو رحمت للعالمین تھے. اس کا بیٹا جب کرتا مانگنے آیا کفنانے کے لیے اپنے باپ کو, تو آپ نے اپنا کرتا عنایت فرمایا, اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی. اس کے بعد وہی نازل ہو گئی کہ اب آئندہ کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہیں ہوں گے اور نہ آپ اس کے لیے اب دعائیں مغفرت کریں گے. اسی سال مسلمانوں نے اسلامی شریعت کے حساب سے حج کیا. حضرت ابو بکر امیر حج بنا کر بھیجے گئے, یعنی کہ 9 ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اس کے سارے ایونٹس ہیں یہ. حضرت ابو بکر جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں اعلان ہو گیا کہ اب کوئی مشرک اس سال کے بعد حج نہیں کرے گا. یہ تمام واقعات سورہ توبہ میں موجود ہیں. ایک ڈیلیگیشن نجران کے عیسائیوں کا بھی آیا, 60 افراد پر مشتمل تھا, اور اسی موقع پر سورہ آل عمران کی آیات 59-61 نازل ہوئی. یہ آیت مباہلہ جس میں آتی ہے, یہ بھی اسی موقع پر نازل ہوئی. عیسائی آئے, انہوں نے بات چیت تو کی لیکن اسلام نہ قبول کیا, واپس لوٹ گئے. مسلمہ قذاب 17 افراد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, اسلام قبول کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کے اندر شر محسوس کر لیا, حالانکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن آپ کو فیل ہو گیا. ظاہر ایک نبوت کی بشارت تو ہوتی ہے نا, وزڈم ہوتی ہے, پروفیٹک وزڈم ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ زمین کے خزانے آپ کے پاس لا کر رکھ دیے گئے اور ان میں 2 سونے کے کنگن آپ کی گود میں گر گئے. آ کر سونے کے کنگن عورتوں کا زیور ہوتا ہے, تو آپ کو کراہیت سی محسوس ہوئی اور آپ کو برا بھی لگا اور ایک رنج سا محسوس ہوا. یہ خواب دیکھ رہے ہیں آپ. آپ پر وحی کی گئی کہ ان کو پھونک دیجیے. آپ نے ان کو پھونکا تو دونوں کنگن اڑ گئے. اس کی آپ نے تعبیر بتائی کہ میرے بعد 2 کذاب نکلیں گے, 2 جھوٹے. مسلمہ نے یمامہ واپس جا کر نبوت کا دعویٰ کیا. اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب اس نے حلال کر دیا. یہ بھی کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ باقی اسلام کی باتوں کو بھی مانتا تھا. اذانیں بھی ہوتی تھیں, نماز بھی پڑھتے تھے, رسول اللہ کو اللہ کا رسول بھی مانتے تھے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے چینجز کر دیے, خود نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. اور اتنا مشہور ہوا, اتنا پاپولر ہوا, لوگ اتنی اس سے محبت کرنے لگے کہ یمامہ کا رحمان کہلانے لگ گیا. ان کے لیے اس سے بڑھ کر رحمان کون ہوگا جو شراب اور زنا حلال کر دے ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا کہ مجھے اس کام میں آپ کا شریک کر دیا گیا ہے, یعنی کہ نبوت میں آپ کا شریک بنا دیا گیا ہوں. آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے. 2 قاصد یہ خط لے کر رسول اللہ کے پاس آئے. آ کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ہاں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ نے فرمایا, میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا, اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کروا دیتا, لیکن چونکہ قاصد کا قتل تو صحیح بات نہیں, لہذا آپ نے ان کو چھوڑ دیا. قاصد میسنجر یا ایمبیسیڈر, وہ جو کوئی پیغام لے کر آتا ہے. تو حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں اس شخص کے ساتھ جنگ ہوئی اور یہ مارا گیا، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ خود رسول اللہ ہی کے زمانے میں ہو گیا تھا. 10 ہجری میں بھی مختلف وفود آ کر بیعت کرتے رہے. اب اسلام کا آپ دیکھیے کہ ننا منا سا جو ایک پودا لگا تھا وہ اللہ کے فضل سے ایک تناور اور مضبوط درخت بن چکا، اور انسان ہر طرف سے اب اس کے سائے میں آ کر پناہ لینے لگے. اللہ کے رسول کا مشن تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا. 10 ہجری میں آپ نے حج پر جانے کا بذات خود ارادہ فرمایا. آپ نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا.